حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود ہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ محاسبہ نفس اس وقت کا موضوع ہے، تشریف لا رہی ہیں امیر حلقہ کراچی جنوبی محترم جناب انجینئر نعمان اختر صاحب۔ محاسبہ نفس نعمان اختر صاحب،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ وقال اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ محترم رفقاء گرامی، دین و شریعت کے مقاصد پر اگر نگاہ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا جو اصل مطلوب و مقصود ہے وہ فرد کی اصلاح اور اس کی فوز و فلاح ہے، یعنی نفس کی ہر پہلو سے ایسی تربیت کہ جس سے وہ نفس مطمئنہ بن جائے اور راضیہ مرضیہ کا پیکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ ایک سفر ہے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بننے تک کا، اور بلا شبہ کہ یہ شے بغیر نفس کی معرفت، اس کی تربیت، اس کی تہذیب کے ممکن نہیں ہے۔ معرفت نفس مراد یہ ہے، یہ حقوق نفس میں سے ایک حق ہے نفس کا کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، یعنی انسان کو اچھی طرح اس بات کا ادراک ہو، فہم ہو کہ نفس کی انسانی وجود میں حقیقت کیا ہے، کیا چیزیں ہیں کہ جو اس نفس کے لیے منفعت کے باعث ہیں، کیا چیزیں مضر ہیں۔ اور اس میں بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی یہ فرمائی کہ نیکی اور بدی کا جو شعور ہے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، وہ ہمارے اندر ودیت کیا ہے۔ اور جو دوسرا حق ہے نفس کا، تربیت نفس یا تہذیب نفس، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو اب یہ روشنی حق و باطل کی پہچان کی وہ ودیت فرما دی ہے، تو کوشش اب ہمیں یہ کرنی ہے کہ اس روشنی کو ہم بجھنے نہ دیں بلکہ اس کی نشو نما ہم آخری سانس تک وہ کرتے رہیں۔ اور بہرحال ان دونوں عوامل کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل اپنے نفس کی نگرانی، اس کا محاسبہ وہ ہم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں مختصراً آپ کے سامنے اس موضوع کی جو اہمیت ہے، اس کی جو حساسیت ہے، اور پھر یہ ہے کہ تنظیم لٹریچر میں، ہمارے لٹریچر میں اس موضوع کا ذکر کہاں کہاں ملتا ہے، یا تنظیم اس موضوع کے حوالے سے ہمیں کتنا مبید و معاون ہمارے لیے ہے، انشاءاللہ یہ پہلو بھی آئے گا۔ پھر یہ کہ ہمیں محاسبہ نفس جو ہے یہ کن پہلوؤں میں کرنا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے، اور اس محاسبہ نفس کے جو لوازمات ہیں وہ کیا ہیں، انشاءاللہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے اس موضوع کی جو اہمیت ہے، اس کی جو حساسیت ہے، اس کے حوالے سے یہ قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ مرفوع روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ محاسبہ کر رہا ہو اپنی جانوں کا، اپنے نفوس کا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اور وزنوہا قبل ان توزنوا، اور اس نفس کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اس نفس کا وزن کیا جائے. یعنی آیا یہ نفس، یہ نفس امارہ کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہو گیا، یا یہ ہے کہ یہ نفس مطمئنہ بن کر گناہوں کے بوجھ سے جو ہے وہ آزاد ہو گیا اور نیکیوں کی وجہ سے یہ نفس بھاری ہے یا اس کا وزن ہے. یہ محاسبہ ہمیں اسی دنیا کی زندگی میں جو بڑی محدود ہے اس میں کرنا ہے. اور فرماتے ہیں کہ وَتَجَاهَزُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور بڑی پیشی کے لیے پھر تم تیار ہو جاؤ. یعنی وہ پیشی کہ جو ہر نفس کو اکیلے اکیلے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے اکیلے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور دنیا میں جو بھی اعمال اس نے کیے ہیں ایک ایک عمل کا اسے حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. قرآن حکیم میں اس موضوع کی جو شدت ہے محاسبہ نفس کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 جو آپ کے سامنے ابتدان میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی وہ شدت ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو چیزیں، جو اعمال تم ظاہر کرو اور جو اعمال تم چھپاؤ، جو کچھ بھی چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی محاسبہ تم سے کر کے رہے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس آیت کے نزول کے وقت لرز گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ اختیاری معاملات میں تو محاسبہ سمجھ میں آتا ہے، غیر اختیاری معاملات، جو دل میں خیالات، جو ذہن میں خیالات آتے ہیں، نظریات، اس پر بھی محاسبہ ہوگا کہ جو ابھی عمل میں نہیں آئے؟ تو اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمعنا و اطعنا کی روی اختیار کرو. لیکن پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا صحابہ کرام کو کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں آنے والے وسوسوں پر معاوضہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ گرفت ان اعمال کی ہے کہ جو دل سے نکل کر زبان پر آ جائیں، اور یا ان پر پھر عمل درآمد کر لیا جائے. لیکن بہرحال جس گھر میں دھواں اٹھتا ہے تو وہ دھواں گھر کو جلاتا تو نہیں، لیکن اس گھر کو آلودہ ضرور کر دیتا ہے. لہذا یہ ہے کہ ہمیں تو برے ارادوں اور خیالات سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور مسلمان کو تو اپنے اعمال اور جوارح سے لے کر قلب کی اور جو بھی خیالات اس میں پنپ رہے ہیں ان کی گہرائیوں تک پاکیزہ بننے کی ہمیں صحیح کرنی ہے آخری سانس تک. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. اور بہرحال اس کی حساسیت اس موضوع کی وہ محترم رحمت اللہ بڈر صاحب نے سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کی ضمن میں کر دی کہ ایک کتاب منشور ہے کہ جو ہماری تیار ہو رہی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم اسے روز قیامت نکالیں گے، اور یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، اور اقرا کتابت، اور ہم سے پھر کہہ دیا جائے گا کہ پڑھ لو اب اپنا یہ نامہ اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور آج تم اپنے اعمال پر خود ہی جو ہے وہ کافی ہو بطور گواہ. یعنی تم اپنا حساب خود لے سکتے ہو، کسی دوسری گواہیوں کی پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لہذا یہ ہے کہ انسان کو اس حقیقت کا پختہ احساس وہ ہونا چاہیے کہ ہماری ہمہ وقت نگرانی ہے کہ جو ہو رہی ہے، اور اس کا جو اچھا یا برا اعمال یعنی عمل ہے انسان کا، میرا اور آپ کا، وہ ایک نامہ اعمال میں وہ درج کر دیا گیا ہے، اور پھر روز قیامت وہ ایک کھلی کتاب کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں تھما دی جائے گی، اور ہم سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ تمہارا ڈیبٹ اور کریڈٹ ہے، جو بھی چٹا بٹا تمہارا ہے، اب تم خود اس کے ضامن ہو، تم اس کو دیکھ لو کہ آیا تمہیں جنت دی جائے یا دوزخ دی جائے، کیا تم اللہ کی رضا کے قابل ہو یا اللہ کی ناراضگی تم لے کر آئے ہو. اسی طرح سے اس موضوع کی اہمیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ روایت ہے، حدیث ہے، قول مبارک ہے، آج جینیس اور ذہین ہونے کے جو معیارات ہیں دنیاوی اور مادی اعتبار سے وہ تو مختلف ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جینیس کسے کہہ رہے ہیں؟ کہ الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. دانا نفسہ کے حوالے سے مفسرین اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے، نفس کا محاسبہ ہے. تو عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور عمل کرے بعد میں آنے والی زندگی جو باسِ بادل موت ہے، اس کے لیے اپنے اعمال ہیں کہ جو کہ وہ دیکھے کہ توشہ آخرت وہ کیا جمع کر رہا ہے. اور عاجز کون ہے، بے وقوف کون ہے؟ فرمایا کہ جو اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائے اور اللہ تعالی سے بغیر عمل کیے امیدیں وہ باندھتا رہے، جس طرح سے یہود نے لمبی لمبی جو ان کی امانیاں تھیں، تل کا امانی یوہم جو کہا گیا کہ یہ تو تمہاری امانیاں ہیں، تو کوئی عمل جو ہے وہ ان کے دفتر میں نہیں تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شدت ہے اس موضوع کی کہ جو قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں وہ بیان ہوتی. پھر اس نفس کی نگرانی کا جو ہدف ہے وہ کیا ہے، یعنی ہر نفس میں اور آپ یہ دیکھیں کہ توشہ آخرت میں اور آپ کیا جمع کر رہے ہیں، وہ آخرت کے جو کل کی مانند تیزی کے ساتھ وہ آنے والی ہے. یہ آیت شروع میں تلاوت کی گئی سورہ حشر کی آیت نمبر 18 کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس، اور ہر نفس نگاہ رکھے کہ ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے. یعنی یہ آخرت اتنی تیزی سے آنے والی ہے کہ جس طرح سے آج ہمیں اور کل جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کتنی تیزی سے یہ وقت ہے کہ جو کہ گزر رہا ہے. اور شاعر بھی کہتا ہے نا کہ الم ترى ان اليوم اسره ذاهب وان غدا للناظرين قريب، کہ کیا تجھے یہ احساس نہیں ہوتا کہ آج زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور کل جو ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے نہایت جو ہے وہ قریب ہے. تو بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کل تیزی سے آتی ہے، اسی طرح قیامت وہ برپا ہو. اسی طرح اس موضوع کی جو اہمیت ہے، اس میں تنظیم اسلامی جس پلیٹ فارم پر ہم جمع ہیں وہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارے لیے کیا تعاون پیش کرتی ہے، اور تنظیمی لٹریچر میں اس موضوع کو کس کس طرح سے بیان کیا گیا، صرف چند جھلکیاں ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یعنی نفس کا تزکیہ، نفس کا محاسبہ، اور ایک نفس کی اصلاح، فرد کی اصلاح کے حوالے سے جو باتیں ہیں. سب سے پہلے قرارداد تاسیس کو ذہن میں لے کر آئے، ایک بڑا اہم فکری ڈاکومنٹ ہے ہمارا. تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھتے وقت ہمارے بڑوں نے، یعنی کن بنیادوں پر اس تنظیم اسلامی کو اٹھایا ہے، تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب وہ فرد ہے، اور اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے. اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اس لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے نظم العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے. لہٰذا ہمارا جو اصل نظم العین ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بات آئی کہ اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ یعنی بیڑا پار ہو گیا انشاءاللہ. اور یہ محاسبہ نفس کے عمل میں جو نظم العین کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظم العین اصل میں ایک لائن آف ایکشن، ایک راہ عمل ہے کہ جو مرتب کرتا ہے، کہ جس کی وجہ سے پھر انسان وہ آمادہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی، جن اعمال پر ہے وہ اعمال میں کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. اور اس قرارداد تاسیس میں اس جملے کی جو توضیحات میں وضاحت کی گئی، فرمایا گیا کہ اس تصریح کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ماضی میں مسلمانوں کو ان کی یہ ذمہ داری تو بالکل ٹھیک یاد کرائی گئی کہ جس دین کے وہ مدعی ہیں اسے دین دنیا میں عملاً قائم کرنے کی صحیح اور جہد بھی ان پر فرض ہے. اور یہ کہ دین محض ذاتی عقائد اور کچھ مراسم عبودیت یعنی انسان اور رب کے مابین پرائیویٹ تعلق کا نائب نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اپنے احاطے میں لینا چاہتا ہے. لیکن ان امور پر اس قدر زور دیا گیا کہ بندے اور رب کے مابین تعلق کی اہمیت اور افراد کی اپنی علمی، اخلاقی اور روحانی ترقی نظر انداز ہوتی چلی گئی. یہ وہ ہے مرض کے جس کو پن پوائنٹ کیا گیا اور ماضی میں جو کیفیات دیکھی گئیں اس کا اظہار کیا گیا. اسی طرح سے اس محاسبہ نفس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہم سے 10 اوصاف ہیں کہ جو جن کا مطالبہ کیا ہے، یعنی رفقاء تنظیم کے 10 مطلوبہ اوصاف، اور اس میں سے دوسرا وصف اسی موضوع کو فوکس کرتا ہے. میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. ہر رفیق تنظیم وقتاً فوقتاً مراقبہ کرے اور اپنے باطن میں جھانک کر جائزہ لیتا رہے کہ کیا واقعتاً اس کا نظم العین اور مقصد حیات وہ اللہ کی رضا اور اخروی فلاح کا حصول بن چکا ہے، اور اسی طرح کیا فی الواقع اس کی نماز اور قربانی کی طرح اس کا جینا اور مرنا بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہو گیا ہے، اور اگر اس میں کمی محسوس ہو تو اپنا پہلا فرض اسی کو سمجھے کہ اس کمی کو پورا کرے، اس لیے کہ باقی تمام دعوتی اور تنظیمی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ وہ اسی پر ہے۔ تو یہ اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح احسان اسلام نامی جو کتابچہ ہے تصوف کے ضمن میں، ڈاکٹر صاحب وہاں پر لکھتے ہیں کہ بانی محترم رحم اللہ کہ انسانی شخصیت کے اندر دو متحارب اور باہم مخالف متضاد عناصر، وہ کیا ہیں؟ اس کا نفس حیوانی اور اس کی روح ملکوتی ہے۔ لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ روحانی عنصر کی تقویت اور تغذیہ کا سامان کیا جائے اور دوسری طرف حیوانی عنصر کی تہذیب و تزکیے کا بندوبست کیا جائے۔ تو فوکس کس پر ہے؟ کہ وہ فرد کی اصلاح، باقی جتنے بھی دینی فرائض وہ بھی اصل میں فرد کی فوز و فلاح ہی کے لیے ہیں۔ پھر ملتزم رفقہ کا جو ششمائی جائزہ فارم یا خط اب موصول ہو رہا ہے اور وہ پرنٹ کیا گیا اور ناظم تعلیم و تربیت کی طرف سے یہ خط ہمیں موصول ہوتا ہے، تو اس میں بھی دیکھیے صرف وہ حصہ میں فوکس کر رہا ہوں کہ جو موضوع سے متعلق ہے۔ لکھا گیا کہ اس کٹھن کام کے لیے ضروری ہے، یعنی جو کام ہم لے کے اٹھے ہیں، کہ ہم مسلسل جائزہ لیتے رہیں کہ کیا واقعتاً ہمارے شب و روز اللہ کے احکامات کے تابع ہیں۔ اگر ہم خود احتسابی کا یہ عمل نہ کریں تو ہمارا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ فرمایا گیا قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ الراء استغنا، یعنی ہم اپنے آپ کو آزاد تصور کرنے لگتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو فوکس کیا گیا۔ اسی طرح سے جو ذمہ داران کے لیے سہ ماہی اور ماہانہ خطوط برائے طلب اصلاح وہ بھی ہمیں بھیجا جاتا ہے، ہم اس کو فل کر کے بھیجتے ہیں، تو اس میں اور دیگر پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں ذرا جھجھوڑا جاتا ہے۔ تو ایک پہلو خاص طور پر ذاتی احتسابی جائزہ بھی ہے، یعنی جس میں تزکیہ نفس، باطنی امراض، اسی طرح اخلاقیات، معاملات، معاشی اور جو معاشرتی زندگی ہے اس کے حوالے سے ہمیں سوچ و بچار کرنے کا وہ موقع فراہم کیا گیا کہ جو محاذہ اس کی شدت جو ہمارے سامنے آئی ہے روز قیامت ہونے والا ہے، ہم پہلے ہی اپنا یہ محاذہ کر لیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تنظیم اسلامی کی طرف سے یہ ایک تعاون ہے ہمارے لیے کہ جو اپنے لٹریچر میں اس موضوع کے ضمن میں ہمیں فوکس جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں کہ جو پاسبل ہیں، یا تو اتباع نفس ہے، نفس کی اور اس کی خواہشات کی پیروی ہے، یا ضبط نفس ہے، اور دین اسلام میں ضبط نفس ہی کو فوکس کیا گیا ہے، اتباع نفس کی منافی ہے کہ جو ہمیں ملتی ہے۔ یعنی دو صورتیں ہی ہیں کہ یا تو اس نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا جائے، یا یہ ہے کہ اس کی لگاموں کو کھینچ کر رکھا جائے، اور اسی اعتبار سے پھر انجام بھی جدا ہیں۔ یعنی اتباع نفس کا جو بھی نتیجہ ہے، جس طرح سے سورۃ الجاثیہ میں الفاظ آتے ہیں، قرآن حکیم میں یہ موضوع دو دفعہ آتا ہے، کیا فرائی تھا من اتخذ الہہ ہواہ، یعنی بھی آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی نفس کو، اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، یعنی وہ من چاہی زندگی بسر کر رہا ہے رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اضلہ اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ جو نفس کا بندہ بنتا ہے تو پھر اس کا علم بھی اس کے کچھ کام نہیں آتا۔ اور وختم اعلی سم ہی و قلب ہی و جال اعلی بصری غشاوا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر کر دیتے ہیں، آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو ضبط نفس کا معاملہ کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور خدا پرست رہتا ہے، تو اس کا بھی نتیجہ ہے پورے دین کا خلاصہ وہ اس آیت میں جو بیان ہوا سورۃ النازعات کی جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 40 اور 41، کہ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنی خواہشات نفس کو اس نے کنٹرول کیا، روکے رکھا، فإن الجنة هي المأوى، تو بے شک اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں کن پہلوؤں سے اپنا محاسبہ کرنا ہے اس نفس کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے لیے جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، تو دو اعتبارات ہمیں محاسبہ کرنا ہے، دو حیثیتوں میں، ایک انسان اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور ایک اس سے اوپر اٹھ کر تنظیمی رفیق ہونے کی حیثیت سے۔ لہٰذا یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر دوری ہے، کیونکہ مائکروسکوپک لیول پر ہمیں چیک کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں ان دو پہلوؤں سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور مختلف پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو ہے خشیت الہی کے حوالے سے، اور احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار نصیحتیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں. ایک نصیحت جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ خشیت اللہ فی السر والاعلانیہ, یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں کہ میں نو باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں, اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہو. کھلے اور چھپے ہماری خلوت اور جلوت جو ہے وہ ایک ہو جائے. جس طرح سے شاعر کہتا ہے کہ اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولکن قل علی رقیب, کہ کسی روز اگر تو بالکل تنہا ہے اکیلا ہے تو یہ نہ کہنا کہ میں تنہا ہوں, بلکہ یہ کہو کہ مجھ پر ایک نگرانی کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہے. اور ولا تحسبن اللہ یغفل ساعۃ ولا ان ما تخفی عنہ یغیب, اور نہ یہ گمان کرو کہ اللہ کبھی تجھ سے غافل ہوگا, اور نہ یہ کہو کہ جو بات اس سے تم چھپا لو گے وہ چھپ جائے گی اللہ سبحانہ و تعالی سے, یہ ہرگز گمان نہ کرو. کسی شخص نے جنید بغدادی رحم اللہ سے دریافت کیا کہ میں غزے بصر پر کس چیز سے مدد لوں, تو انہیں فرمایا کہ اس علم سے مدد لو کہ منظور کی نظر تیری نظر, یعنی منظور کی طرف, فرماتے ہیں کہ منظور کی طرف یعنی جس کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی طرف تیری نظر بعد میں پہنچتی ہے اور ناظر حقیقی کی نظر تجھ سے پہلے پہنچ جاتی ہے. تو لہذا ایک نگاہ ہے کہ جو ہمارے اوپر ہے, ایک ہستی ہے کہ جو ہمیں دیکھنے والی ہے. شاعر کہتا ہے کہ خوف حق عنوان ایمان است و بس, خوف غیر از شرک پنہا است و بس, کہ اللہ تعالیٰ کا خوف یہ ایمان کی دلیل ہے اور کیا ہے, اور غیر اللہ کا جو خوف ہے یہ چھپا ہوا شرک ہے کہ جو ہمارے اندر موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ تا کجا ای خوف و وسواس و ہراس اندری کشور مقام خوش شناس, کہ جب انسان اس شیطانی وساوس اور خوف سے نکل آئیں تو پھر یہ کہ وہ خوش شناس ہو جاتے ہیں, پھر وہ غلطی نہیں کرتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا تو انشاءاللہ اس کام میں ہمارے لیے مدد جو ہے وہ رہے گی, اور یہ خوف ہو رضا کے ساتھ, یعنی امید کا دامن جو ہے وہ ہم نہ چھوڑیں. غلبہ یہ جو اگر ہو جائے خوف کا غلبہ تو یہ مایوسی لاتا ہے, اور اگر امید کا غلبہ ہو جائے تو یہ تعطل لاتا ہے عمل, اور یہ خوف اور امید یہ دونوں مل جائیں تو پھر نتیجے پر توکل کا عمل ہے کہ جو کہ پیدا ہوتا ہے. یہ ہر چھ بعد آباد, یعنی اب یعنی اسباب میں نے اختیار کر لیے ہیں, لہذا یہ ہے کہ اب میں سپرد کرتا ہوں اپنے تمام امور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یعنی بڑا پیارا شعر ہے کہ مالی دا کم پانی دینا, مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکا پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. یعنی مالی کا کام کیا ہے کہ وہ پانی دے دے بیج جو بویا اس نے, اب مالک کا کام ہے کہ وہ اس بیج کو جو ہے وہ اس کی نشوما کرے یا نہ کرے. تو مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے, تو یہ وہ توکل ہے اعتماد کے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر جو وہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے اپنی نیت کا بھی محاسبہ ہمیں کرنا ہے, یعنی یہ نیت کے جو کہ ہر اعمال کے پیچھے ایک موٹیویٹنگ فورس ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ سفیان ثوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت سے زیادہ کسی کا علاج نہیں کیا کیونکہ یہ پل میں بدل جاتی. فضل بن زیاد رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عمل میں نیت کے بارے میں امام احمد رحم اللہ سے پوچھا کہ نیت کیسے ہوتی, تو انہوں نے فرمایا کہ عمل کرتے ہوئے اپنے نفس کا علاج کرے کہ عمل سے لوگوں کی خوشنودی جو ہے وہ مراد نہ ہو. تو یہ نیتوں کا جائزہ بھی ہمیں لینا ہے, ہر عمل سے پہلے یہ سوچیں کہ اس عمل کرنے میں میری نیت کیا ہے, اس میں اخلاص ہے یا دکھاوا ہے. اللہ تعالیٰ دکھاوے سے ہمیں محفوظ فرمائے. پھر اسی طرح سے یہ عقل ہے, یہ انسانی عقل, یہ سوچ و بچار اور فکر و عمل کا ایک ذریعہ ہے, غور و فکر کا ایک ذریعہ ہے, اور عقل ہی سے مختلف جو نظریات ہیں اس کو پرکھا جاتا ہے. اور یہ جو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہے یہ سب سے پہلے اس عقل انسانی پر ہی حملہ کرتا ہے اور نقل کو عقل کے تابع کرنا چاہتا ہے. نقل کیا؟ قرآن و سنت جو بنیادی سورسز ہیں, کہ جو عقل میں آ رہا ہے وہ کرو, جو اللہ کہہ رہا ہے وہ نہ کرو. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ خود شیطان بھی عقل کے فریب میں آ کر کیا پایا, کیا ہو گیا, رندہ درگاہ ہو گیا, رجیم پایا. لہذا یہ ہے کہ ہمیں اس عقل کا بھی محاسبہ ہے کہ جو مستقلاً وہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. پھر اس دل کا محاسبہ کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسانی جسم میں ایک عضو ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا انسان جو ہے وہ صحیح ہو گیا. اور یہ قلب جو کہ جذبات کا مرکز ہے, جہاں محبت, عاجزی, خوف, رشک اور اس کے مقابلے میں پھر رذائل میں بغض, نفرت, تکبر جیسے جذبات ہیں کہ جو جنم لیتے ہیں, تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس دل میں کس کی محبت ہے کہ جو غالب ہے. یعنی کیفیت وہ ہو جائے کہ من احب للہ و ابغض للہ, یعنی محبت بھی ہو کسی سے تو کس کے لیے ہو, بغض ہو تو کس کے لیے ہو, اللہ کے لیے ہو. کسی کو دیا جائے تو اللہ کے لیے, کسی سے روکا جائے تو اللہ کے لیے. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر ایمان کی انسان کی وہ تکمیل ہو جاتی ہے, بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح سے ہمیں محبت اور الفت کے حوالے سے اپنا جائزہ اور محاسبہ لینے کی ضرورت ہے. یعنی رفقا کے درمیان جو مطلوب ہے نظم کو وہ کیا ہے, بلکہ قرآن اور شریعت کو بھی, وہ ہے رحماؤں بینہوں کی کیفیت. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس رحماؤں بینہوں کے بجائے ہماری کیفیت اگر یہ ہو کہ آنکھ سرخ ہو جائے, چہرہ اس پر وحشت طاری ہو جائے, تاثر میں غضب ہو جائے, بات بات پر ستم کے کوڑے جو ہے وہ برسنے لگیں اور زبان جو ہے وہ شولہ بار ہو جائے, تو بہرحال یہ ہے کہ یہ محاسبہ ہے کہ جو اس اعتبار سے ہمیں اپنے دل کا بھی کرنا ہے محبت اور الفت کے حوالے سے. اس کے برعکس ہمارا رویہ تو وہ ہونا چاہیے کہ جو رفقا کے ساتھ مطلوب ہے. اور اقبال بھی اپنے بعض اشعار میں اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, بڑے پیارے اشعار ہیں. کہیں اقبال کہتا ہے کہ اس کی نفرت بھی عمیق, اس کی محبت بھی عمیق, قہر بھی اس کا اللہ کے بندوں پر شفیق. اور یہ مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی. اور کہیں اقبال نصیحت کرتے ہیں کہ حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو, اخوت کا بیان ہو جا, محبت کی زباں ہو جا. اور کہیں کہتا ہے کہ رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو پھر پریشان کیوں تیرے تسبیح کے یہ دانے رہے. اور کہیں عزم کرتا ہے اقبال کہ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو, یعنی اپنے لہجے کی وجہ سے جو رفقا نظم سے پیچھے ہٹ گئے. تو بہرحال اقبال کہتا ہے کہ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو, جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں, اور اپنے ساتھیوں کو اپنے نن کو لہجے سے میں جمع کر کے رہوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں نصیب فرمائے. پھر یہ ہے کہ ایک محاسبہ ہونا ہے اپنے اعضاء کے اعتبار سے روز قیامت, یعنی اعضاء کی گواہیاں بھی ہیں کہ جو پیش ہونی ہیں. تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنے اعضاء کا, کہ ہم ان اعضاء سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنے پاؤں سے ہم کیا اعمال ہیں کہ جو کہ کر رہے ہیں. سورہ یاسین اور سورہ حامیم سجدہ میں وہ آیتیں اپنے ذہن میں لے آئی. سورہ یاسین میں فرمایا کہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, یعنی آج ہم ان کے منہوں کو تو سیل کر دیں گے, مہر لگا دیں گے, اور پھر یہ ہے کہ کلام کریں گے ان کے ہاتھ اور ان کے یعنی پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو بھی یہ کمائی کرتے رہے. اور سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا آیت نمبر 20 میں کہ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تو پھر گواہی دیں گے ان پر, ان کی یہ سماعت ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی کہ اس نے اپنی ان آنکھوں سے یہ نعمت تو نے اللہ ان کو دی تھی, لیکن کیسے گندے نظارے اس نے کیے ہیں, اور اس کانوں سے کیا کچھ اس نے سنا ہے, اور یہ کھالیں بھی ہیں کہ جو ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے روز قیامت کی ہمیں محفوظ فرمائے. تو مومن کی شان تو بہرحال اس حدیث کے مزداق ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفتاح الخیر و مغلاق الشر, یعنی ہمیں تو خیر کے دروازے کھولنے والا ہونا چاہیے اور شر کے دروازوں کو بند ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور جہاں فضائل اخلاق سے اپنے آپ کو سجانا ہے, اسی طرح سے رضائل اخلاق سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے, اور اس حوالے سے بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے, بڑا حساس ہونے کی ضرورت ہے. اور متقین کی یہ صفت ہے کہ جو قرآن حکیم میں سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہے کہ ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, تو بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں متقی کہ جب کسی شیطان کے گروہ یا شیطان کی طرف سے کوئی ان پر وسوسہ لاحق ہو جاتا ہے, تذکروا, تو یہ کہ وہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, فیضا ہم مبصرون, اور وہ آگاہ ہو جاتے ہیں, وہ دیکھنے لگتے ہیں. اور اللہ کو وہ پھر یاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمیں نصیب فرمائے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے اس کے نفوس کے عیوب سے خبردار کر دیتا ہے. یعنی اپنے عیوب سے آگاہ ہو جانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا خیر ہے کہ جو کہ ہمیں ملتا ہے اور جس کو مل جائے. یہاں پر چند رضائل اخلاق کا تذکرہ میں آپ سے کروں گا اور بنیاد اصل میں بنا رہا ہوں مولانا مودودی رحمۃ اللہ اور ان کی مختلف خطبات ہیں کہ جنہوں نے اجتماعات میں اپنے کارکنان سے نصیحتوں کے طور پر کیے تھے, اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا, تحریک اور کارکن. اور میں آپ کی توجہ بھی چاہوں گا کیونکہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. جو الفاظ کی چاشنی ہے اور جو اس کی گہرائی ہے, واقعی یہ ہے کہ بہت یعنی اس عمل میں ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوگی انشاءاللہ. مولانا مودودی رحمۃ اللہ کبر اور غرور کی کیفیت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کبر ہے غرور ہے اور اس اعتبار سے اپنا محاذبہ ہمیں کرنا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ خیر کے کام کرنے والوں میں یہ بیماری کئی راہوں سے آتی. جن لوگوں کی دینی اور اخلاقی حالت گرد و پیش کے معاشرے کی بنسبت کسی حد تک بہتر ہو جاتی اور کچھ قابل قدر خدمات وہ بجا لاتے ہیں جس کا اعتراف دوسروں کی زبانوں سے ہونے لگتا ہے, تو شیطان کے دلوں میں یہ وسوسہ یعنی شیطان ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ اب تم واقعی بڑی چیز ہو گئے ہو. اور شیطان ہی کی اکساہٹ سے وہ اپنی بڑائی اپنی زبان اور پھر اپنے طرز عمل سے جتانے پر اتر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح وہ کام جس کا آغاز نیکی کے جذبے سے ہوا تھا رفتہ رفتہ وہ نہایت ہی ایک غلط راہ پر جو ہے وہ چل پڑتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ دوسرا راستہ اس کے آنے کا یہ ہے کہ جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ ایک طرف اپنی اور دوسری طرف خلق خدا کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کے اندر لا محالہ کچھ بھلائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ کسی نہ کسی حد تک اپنے معاشرے کی عام حالت سے ذرا ممتاز ہو جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ ان کی خدمات قابل قدر ثابت ہوتی ہیں اور یہ ایسے امور ہیں کہ جو بہرحال محسوس ہوئے بغیر نہیں رہتے, معاشرہ ان کا معترف ہوتا ہے. مگر نفس کی ذرا سی ڈھیل اور شیطان کی ذرا سی اکساہٹ اس انسان کو تکبر اور خود پسندی میں تبدیل کر دیتی ہے. اور اس اعتبار سے ہمیں وہ کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اجعلنی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا کر دے. یہ علاج ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کبر اور غرور کا فرمایا. اور کسی نے کیا خوب کہیں لکھا کہ انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے کہ جو اگر حلال ہے تو اسے حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا, تو اس دولت پر انسان تکبر کیوں کرے. پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ نمود و نمائش کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ نمود و نمائش کیا ہے, کام میں اس انسان کو خلق کی تحسین حاصل کرنے کی فکر یا اس کی پرواہ ہو جائے. اس جذبے کی فطری خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو کام سے زیادہ کام کے اشتہار کی فکر ہوتی ہے اور وہ اسی کو کام سمجھتا ہے کہ جس کا ڈھنڈورا دنیا میں پٹھے اور تحسین و آفرین کا اخراج وہ وصول کر کے لائے. مگر جو لوگ پبلک میں آ کر اصلاح اور خدمت اور تعمیر کے کام کریں وہ ہر وقت اس خطرے میں مبتلا رہتے ہیں کہ نامعلوم کب ان اخلاقی دک کے جراثیم ان کے اندر نفوذ کر جائیں. ان حالات میں کوئی آسان نہیں ہے کہ شہرت ہو مگر شہرت کی چاٹ نہ ہو, نمود و نمائش ہو مگر نمود و نمائش کی خاطر کام کرنے کی بیماری نہ لگے, مقبولیت ہو مگر وہ مقصود نہ بننے پائے, تحسین خلق حاصل ہو مگر اس کے حصول کی فکر یا اس کی پرواہ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو نہ ہو, ریا کی پیدائش کے اسباب چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں مگر ریا سے دامن اپنا وہ بچا رہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. آگے لکھتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے انفرادی کوشش بھی کرنی ہے, اجتماعی کوشش بھی کرنی. انفرادی کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ ایسے نیک اعمال کا انتظام کرے جو زیادہ سے زیادہ اخوا کے ساتھ ہوں یعنی مخفی ہوں, اور ہمیشہ اپنے نفس کا وہ جائزہ لیتا رہے, محاذبہ کرتا رہے کہ اسے زیادہ دلچسپی ان مخفی نیکیوں میں محسوس ہوتی ہے, وہ چاشنی محسوس کرتا ہے, یا ان نیکیوں میں کہ جو منظر عام پر آنے والی ہوں. اگر دوسری صورت ہو تو آدمی کو فوراً خبردار ہو جانا چاہیے کہ ریا اس کے اندر نفوذ کر رہا ہے, اور اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے پوری قوت ارادی کے ساتھ نفس کی اس کیفیت کو فوری بدلنے کی صحیح کرنی چاہیے. یہ تو ہے انفرادی کوشش. اجتماعی کوشش کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ صورت یہ ہے کہ جماعت اپنے دائرے میں ریاکارانہ رجحانات کو کبھی بھی پنپنے نہ دے، اپنے کاموں میں اظہار و اعلان کو بس حقیقی ضرورت تک جو ہے وہ محدود رکھا جائے، شوق نمائش کا ادنا سا اثر بھی جہاں محسوس ہو اس کا سدباب کیا جائے، جماعتی مشوروں میں یہ بات بھی کبھی اشارتن اور کنایتن بھی برداشت نہ کی جائے کہ فلاں کام اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ مقبولیت کا ذریعہ ہے اور فلاں کام اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے یہ نمود و نمائش۔ پھر خود پسندی کے حوالے سے خوردبینی کہ اپنی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، مولانا مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان کی کمزوریوں میں سب سے بڑی اور سخت فساد انگیز یہ کمزوری ہے۔ برائی کی طرف اس جذبے کی پیش قدمی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ اپنے آپ کو بے عیب اور مجموعہ محاسن سمجھ بیٹھتا ہے، اپنے ہر نقص یا قصور کی تعویل کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے بہت اچھا ہوں۔ یہ خود پسندی پہلے ہی قدم پر اس کی اصلاح اور ترقی کا جو بھی دروازہ ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بند کر لیتا ہے۔ پھر یہ جب منچا خوب کا احساس لیے ہوئے یہ آدمی اجتماعی زندگی میں آتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ اس نے اپنے آپ کو فرض کر رکھا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، وہی کچھ دوسرے بھی اسے سمجھیں۔ وہ صرف تعریف و تحسین سننا چاہتا ہے، تنقید اسے گوارا نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ شخص اپنے لیے داخلی وسائل اور اصلاح کے ساتھ خارجی وسائل اصلاح کا بھی سدباب کر لیتا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں آگے جا کے کہ مختلف حالات اس کے دل میں کسی کے خلاف بغض اور کینے کی آگ بھڑکا دیتے ہیں، وہ دوسروں کے حالات کا تجسس کرنے لگتا ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے، غیبتیں کرتا ہے اور غیبتیں سن کر لذت حاصل کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، نجوا اور سرگوشیاں اور سازشیں کرتا پھرتا ہے۔ اگر اس کے اخلاق کی بندشیں ڈھیلی ہوں یا ان مشاغل میں پہم مشغول رہنے سے ڈھیلی ہو جائیں تو پھر ان گناہوں سے آگے بڑھ کر جھوٹ، افترا، بہتان اور دوسرے کبھی تر جرائم کا ارتکاب وہ کرنے لگتا ہے۔ اور لکھیں کہ اگر یہ کیفیت کسی ایک شخص کی ہو تو کوئی زیادہ اجتماعی فساد رونما نہیں ہوتا، اس کا زیادہ سے زیادہ اثر چند اشخاص تک پہنچ کر رہ جاتا ہے، محدود ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس مرض کے بہت سارے مریض ہو جائیں تو ان کے شر سے پوری اجتماعی زندگی میں فساد پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ چند رضائل اخلاق کہ جس کے حوالے سے ہمیں اپنا محاسبہ نفس وہ کرتے رہنا ہے۔ پھر کچھ جماعتی اوصاف بھی ہیں، آپس میں حسن ظن کا معاملہ، بے اعتمادی کی کیفیت جو ہے وہ نہ ہو، اس کی جگہ اعتماد کی کیفیت بحال ہو، آپس میں مل کر کام کرنے کی صلاحیت ہو، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کی عادت ہو، خود آگے بڑھیں اور دوسروں کو بھی آگے اپنے ساتھیوں کو بڑھائیں، ہر نقیب اپنا ایک یعنی نعم البدل جو ہے وہ تلاش کرے اور اس کو بنائے، اس کو سوارے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جماعتی چند اوصاف ہیں کہ جو کہ ہر نظم میں وہ ہیرے موتی کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک صبر کا معاملہ ہے، یہ صبر کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جلد بازی سے شدید اجتناب کیا جائے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ مخالفتوں اور مزاحمتوں کے مقابلے میں استقامت وہ دکھائی جائے، قدم پیچھے نہ ہٹیں، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ کوششوں کا کوئی نتیجہ اگر جلد حاصل نہ ہو تب بھی ہمت نہ ہاری جائے اور پہم صحیح وہ جاری رکھی جائے۔ اور مبتدی کورس میں اقامت دین اور اجرت پسندی کا جو موضوع شامل کیا گیا اس کی بھی وجوہات یہ ہیں۔ رفقا کی طرف سے بعض یہ اشکالات آتے نا کہ بھئی ہم کچھ کر ہی نہیں رہے، کوئی حرکت ہو ہی نہیں رہی، بس وہی ایک نظام ہے، نظام العمل ہے، روٹین ہے، یہ باتیں ہم سنتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اجرت پسندی کی کیفیت جو ہے وہ ہلاکت خیزی ہے۔ اور یہ کیفیات بھی پھر اپنے نظم میں دیکھتے ہیں کہ کسی حبیب کو رفیق بنانے میں جتنا صبر ہم کرتے ہیں، بتائیے گا کہ اس کے رفیق بننے کے بعد یہ صبر کہاں چلا جاتا ہے۔ یعنی جتنا صبر، جتنی منتیں ہم احباب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دینی فرائض کو پہچانو اور اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، اور جیسے ہی وہ بیعت فارم فل کرتا ہے اور بیعت کر کے اس نظم میں شامل ہوتا ہے، اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، وہ پھر صبر کہاں چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی صبر کا ایک شعبہ ہے کہ اشتعال جذبات کے سخت سے سخت مواقع پر بھی آدمی اپنے ذہن کا توازن نہ کھوئے، جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی قدم جو ہے وہ نہ اٹھائے، یہ صبر ہمیں کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، وہ بڑی قیمتی رہنمائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کے انتقال پر آپ کا جو تعزیتی خط آپ نے روانہ کیا اس میں بھی بڑی اس موضوع کے حوالے سے قیمتی خزانے موجود ہیں، پڑھ کے میں آپ کو سناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں لکھوایا کہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تم کو اس صدمے کا اجر عظیم دے. صدمات تو یہ زندگی اس سے پر ہے، صدمات آتے ہیں اور بعض دفعہ دینی فرائض سے ہمیں کوسوں دور لے جاتے ہیں. تو اب دیکھیے کیا خزانہ ہے. اللہ کے رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں صاحبزادے کے انتقال پر کہ تم کو اس صدمے کا اجر عظیم دے، میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے تمہارے دل کو صبر عطا کرے اور ہم کو بھی اور تم کو بھی نعمتوں پر شکر کی توفیق دے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانیں اور مال اور اہل و عیال سب اللہ کے مبارک عطیے ہیں اور اس کی سونپی ہوئی امانتیں ہیں. اللہ نے جب تک چاہا خوشی اور عیش کے ساتھ تم اس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا اس نے تمہیں موقع دیا، اور جب اس کی مشیت ہوئی اپنی اس امانت کو اس نے واپس لے لیا، اور وہ تم کو اس کا بڑا اجر جو ہے وہ دینے والا ہے. اور اللہ کی خاص نوازش رحمت اور ہدایت کی تم کو بشارت ہے اگر تم نے ثواب اور رضا الہی کی نیت سے جو ہے وہ صبر کیا. پس اے ماں صبر کرو اور ایسا نہ ہو کہ جزا اور فضا تمہارے اجر کو غارت کر دے اور پھر تمہیں ندامت ہو. اور یقین رکھو کہ جزا اور فضا سے کوئی مرنے والا واپس تو نہیں آتا اور نہ اس سے دل کا رنج و غم دور ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو حکم اترتا ہے وہ ہو کر رہنے والا بلکہ وہ یقیناً ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا ہے. دیکھیں کتنا خزانہ موجود ہے اس صبر، جو فضائل اخلاق میں ایک یہ کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ صبر ہمیں نصیب فرما، اور ہمیں تو صبر سے آگے بڑھ کر جو ہمیں حکم دیا گیا وہ کیا دیا گیا؟ مصابرت کا حکم دیا گیا. یعنی جو دشمنان اسلام اپنے باطل نظریات کو پھیلانے کے لیے جو صبر کر رہے ہیں، مال و دولت لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، صلاحیتیں لگا رہے ہیں، لہذا جو دین کے نام لینے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے تو آگے بڑھ کر یہ وقت اور یہ قربانی ان کو دینی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. پھر اسی اعتبار سے ایک فضائل اخلاق میں وہ ہے رضا بالقضا، یعنی راضی برضا رب کی کیفیت وہ کتنی ہے، اس کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اپنے نفس کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. بڑے پیارے وہ اشعار ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہ جو جیل میں اپنی جو ٹی بی کی مرض میں مبتلا بیٹی تھی، جا تو سکتے نہیں تھے جیل میں تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ اشعار لکھ کے بھیجیں اپنے بیٹی کو، بڑے پیارے اشعار ہیں. لکھتے ہیں کہ میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں، امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا، جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں. اور تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے وہ رضا کی کیفیت، رضا بالقضا کی، کہ جو اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ چیز پیدا فرمائے. اسی طرح سے پھر وہ ایثار، وقت کا ایثار ہے، محنتوں کا ایثار ہے، رفقا کے لیے ایثار کا معاملہ، یعنی نزول عین سے ہماری اس طرح کی وابستگی، یہ ہمیں لٹمٹ ٹیسٹ ہے، ہمیں اپنے آپ کو جانچنا چاہیے کہ نزول عین سے ہماری وابستگی کیا ہے، کہ ہم اس نزول عین کی خاطر اپنے منافع کو بلکہ منافع کے امکانات تک کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر دشمنان اسلام جو روزانہ کروڑوں روپیہ اور لاکھوں جانوں کا ایثار وہ کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں، یہ تو بہت چھوٹا منہ اور بڑی بات کی کیفیت ہوگی. بہرحال یہ ہے کہ اپنی بھائی کی غیر موجودگی میں، یعنی ایثار کے جذبے کو آگے بڑھاتے ہوئے، بعض ایسے مواقع ہمیں یعنی موقع ملتا ہے کہ کوئی اپنے یعنی وہ بھائی ہمارا کوئی رفیق موجود نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی خلاف واقع کوئی بات رکھتا ہے، تو اب اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ایثار کا جذبہ پیش کرنا ہے. اس کے حوالے سے بھی اسلاف میں جو رہنمائی ہے، اگر آپ یاد کریں غزوہ تبوک کا موقع، اور تبوک کے سفر پر درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی مزید وہ سستی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے، پیچھے رہ گئے تھے. لہذا اس موقع پر جب پڑاؤ ڈلا ہوا ہے تو کسی شخص نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ یعنی پوچھا اللہ کے رسول نے کہ وہ کعب بن مالک کا کیا ہوا رضی اللہ تعالی، تو کہا گیا کہ وہ تو دنیا کی محبت میں جکڑے گئے، معاذ اللہ، خلاف واقعہ بات کی. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فوراً آگے بڑھے اور فرمایا کہ بے سما قلتا، تم نے بہت غلط بات کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کعب بن مالک کے اندر نہیں دیکھی. اب یہ کیا ہے، یعنی اپنے ساتھی کے پیٹ پیچھے اگر کوئی خلاف واقعہ بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہ ہے کہ کس طرح سے دفاع حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس محاذ نفس کے حوالے سے ٹائم محدود ہے، جو لوازمات ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے. اور پہلی چیز یہ ہے کہ یاد الہی، بات آ گئی رحمۃ اللہ بھٹو صاحب کی یہ یعنی تقریر میں بیان میں سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کے اپنے نفوس سے اپنی جانوں سے انہیں بھلا دیا. مطلب کیا ہے؟ یہ مادی وجود سے تو کوئی ابو جہل بھی غافل نہیں تھا، وہ روحانی وجود کے تقاضوں سے غافل ہو گئے. روحانی اعتبار سے خدا نہ خواستہ انسان جو ہے وہ مردہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی ہلاکت ہے. اور اقبال کا جو تصور خودی ہے وہ بھی تو اسی آیت پر ہی بیس کرتا تھا. لہٰذا یہ ہے کہ خدا کو بھول جانے کا جو نتیجہ ہے وہ نسیان ذات ہے. اللہ تعالیٰ یہ یاد الہی کی کیفیت ہمیں نصیب فرمائے. اس کے بعد دوسرا لازم یہ ہے کہ خالص سے جو ہے وہ شدید محبت ہو. والذین آمنوا اشد حب للہ، اور یہ کہ شدید محبت ہی ہے کہ جو کہ پھر انسان کو ایک لائن آف ایکشن دیتی ہے کہ محبت جس سے میں کرتا ہوں اس کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار، اپنا محاذبہ کرنے کے لیے تیار. لہذا اقبال نے کہا نا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشدیاں ولی ہیں عشق، اور عشق نہ ہو تو شرع دین بت قدا تصورات. لہذا یہ محبت کی بنیاد پر ہمیں اپنے اعمال کو جو ہے وہ کھڑا کرنا ہے. اور یہ ہے کہ جو تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن کے اشارے ہیں اور خاتم النبیین ہیں ان سے بھی جو ہے وہ شدید محبت اور ان کے تبع کا معاملہ ہو. مولانا منظور نعمانی رحم اللہ معرف الحدیث میں جلد 2 میں بڑا پیارا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جو آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشکبار اور آپ کے قدم مبارک کو متورم دیکھیں، اور جو کان پوچھنے اور سوال کرنے پر یہ جواب سنے کہ افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیوں نہ استغفار کروں، تو وہ غفلت کا کبھی شکار ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت بھی ہمارے سامنے آتی ہے. پھر جن کی آنکھوں نے کاشان نبوت میں 2-2 مہینے چولہا جلتے ہوئے نہیں دیکھا، جنہوں نے پیٹ پر پتھر بنا دیکھا ہے، پشت مبارک پر چٹائی کے نشان دیکھے، جس نے مرض وفات میں چراغ کا تیل پڑوسی کے گھر سے قرض آتے دیکھا ہے، اس پر دنیا کی حقیقت کیسے جو ہے وہ چھپ سکتی ہے، اور زہد کا جذبہ اس کے اندر کیسے جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا. بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت اللہ کے رسول سے بھی سچی محبت ہمیں ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ آخر میں یعنی ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہوائے نفس ہے یہ محاذبہ نفس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. لہٰذا یہ ہے کہ جو نفس کا بندہ بنتا ہے تو وہ پھر خدا پرستی سے جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. اور خاص طور پر ہمیں رفیق تنظیم ہوتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم یعنی ایک بڑی احساس ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں پر ہے، وہ ہونا چاہیے. اور اس ادوار سے ہر ساتھ اپنا محاذبہ ہمیں کرنا ہے، سوتے جاگتے چلتے پھرتے اعمال سے پہلے اعمال کے بعد یہ محاذبے کی کیفیت ہے کہ جو کہ جاری رکھنی ہے. انفاق کی کیفیت دیکھیں، دعوتی سرگرمیاں ہماری وہ ہم اپنے سامنے دیکھیں، معاشرتی زندگی پر نگاہ کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آخری سانس تک ہمیں یہ محاذبہ نفس کرنا ہے. مولانا رومی رحم اللہ نصیحت کرتے ہیں ان اشعار میں کہ اندر رہ می تراش و می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، اور تا دم آخر دم آخر بود، کہ عنایت بات و سازت سر بود، بات و صاحب سر بابت. وہ کہتے ہیں کہ اندر ہی اندر یہ تراش اور خراش کا جو بھی سلسلہ ہے تم جاری رکھو، اور نفس کی اصلاح سے آخری سانس تک فارغ نہ بیٹھنا، آخری دم تک جو ہے وہ کام کرتے رہو کہ یہاں تک کہ آخر وہ وقت آ جائے تمہارا، اور ممکن ہے کہ جو راز والا ہے جس کے پاس وہ راز ہے وہ تم کو راز آشنا کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں سب کو نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آخری سانس تک اپنے نظم العین سے ہمیں جڑے رہنے اور دینی مقاصد کی ادائیگی کی ہمیں توفیق میں رحمت فرمائے. بابا فرید رحم اللہ کے بڑے پیارے اشعار ہیں پنجابی میں، اگر رحمۃ اللہ بڑھو صاحب یہ آپ کے سامنے رکھتے تو مزہ بھی آتا، لیکن بہرحال معذرت کے ساتھ یہ اشعار مجھے بڑے پسند ہیں. یعنی مقاصد جو ہمیں دنیا میں ملے ہیں آخری سانس تک ان کی ادائیگی اور اس کا احساس. تو بابا فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں تھی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیاں ناس تے نخرا وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اور اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ یعنی جانا تو ہمیں ہر ایک کو ہے، لیکن جانے جانے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ نفس ہے کہ جو کہ نفس امارہ کی صورت میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اللہ کا غضب جو ہے وہ لے کر لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور وہ راضی مرضیہ والی جو پیکر ہے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔